منگل 30 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں چین کو اس وقت روس سے بھی بڑا خطرہ قرار دیا، لیکن تجزیہ کار نے کہا
دونوں کو الگ کرنا امریکہ کے ہت میں ہے اور امریکہ یہی چاہے گی کہ دونوں میں دوستی نہ رہے، تو کچھ نہ کچھ پاور پلے تو کر ہی رہا ہے امریکہ.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ چین کی امریکہ اور مغربی ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی خفیہ کوششیں امریکہ کے لیے اتنی ہی پریشان کن ہیں جتنی روس کی تخریب کاری کی کوششیں. آصف فاروقی.
مائک پومپیو نے بی بی سی کو انٹرویو میں بتایا کہ چین مسلسل امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور چین کی ایسی کوششوں کی بڑی شہادتیں موجود ہیں. سی آئی اے کے سربراہ نے کہا کہ چین کی طرف سے امریکہ کی کمرشل معلومات حاصل کرنے اور سکولوں اور ہسپتالوں میں گھسنے کی مسلسل کوششیں صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں بلکہ یورپ اور برطانیہ تک پھیلی ہوئی ہیں. مائک پومپیو سی آئی اے کے سربراہ بنائے جانے سے پہلے ایک سخت گیر ریپبلکن تصور کیے جاتے تھے. چین کا فٹ پرنٹ روس سے کہیں بڑا ہے جس پر وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے.
پاکستان میں ایک تازہ تحقیق کے مطابق 43% والدین آج بھی مذہبی بنیادوں پر اپنے بچوں کو مدارس میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، جبکہ مالی صورتحال کی وجہ سے ایسا کرنے والوں کی تعداد 35% ہے. یہ باتیں ایک تحقیق پر مبنی کتاب دی رول آف مدرسہ میں شائع ہوئی ہیں. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
پاکستان میں دینی تعلیم دینے والے مدارس کی درست تعداد تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو، لیکن اس کتاب میں دیے گئے ایک اندازے کے مطابق سند جاری کرنے والے باضابطہ مدارس کی تعداد 32,000 سے زائد ہے، جن میں 2 کروڑ سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں. اس تحقیق کے لیے پاکستان بھر سے 558 ایسے خاندانوں کے ساتھ انٹرویو کیے گئے جن کا کم از کم ایک بچہ مدرسے میں زیر تعلیم ہے. ملک کے 14 بڑے شہروں میں کیے گئے اس جائزے کے مطابق ان خاندانوں کو اسکول اور مدرسے دونوں تک رسائی حاصل تھی، لیکن ان میں سے 52% نے مدرسے جبکہ 47% نے سکولوں کو ترجیح دی.
سعودی عرب کے اٹارنی جنرل شیخ سعود المجیب کا کہنا ہے کہ انسداد بدعنوانی کی مہم کے دوران حکام سینکڑوں گرفتار شہزادوں، سیاستدانوں اور امیر کاروباری شخصیات سے صرف $106 ارب واپس لے پائے ہیں. ان افراد کو گزشتہ نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا. انہوں نے بتایا ہے کہ کل رقم میں اثاثہ جات، سیکیورٹیز، نقد رقوم اور دیگر اثاثے شامل ہیں. ریاض کے پرتعیش ہوٹل میں گرفتار کیے جانے والوں میں سے 60 کے قریب افراد کو رہا کر دیا گیا ہے. ان افراد کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا. فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ فنڈنگ میں کٹوتی کے امریکی فیصلے سے مشرق وسطی میں زیادہ عدم استحکام پیدا ہوگا. عالمی ادارے یو این آر ڈبلیو اے کے کمشنر جنرل پیئر کرینبل کا کہنا ہے کہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں کہ عالمی ادارے کی لوگوں کی مدد کرنے کی صلاحیت پر منفی طور پر اثر انداز ہوا جائے. رواں ماہ کے آغاز میں ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ عالمی ادارے کے $65 ملین روک رہا ہے تاکہ وہ ایسی اصلاحات کرے جس سے فلسطینی رہنما مذاکرات کی میز پر آ جائیں. امریکی حکومت کے نگران ادارے کا کہنا ہے کہ اسے پینٹاگون نے یہ بات عام کرنے سے روک رکھا ہے کہ افغانستان کا کتنا حصہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. نادیہ سلیمان.
اپنی تازہ رپورٹ میں سگار نامی گروپ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دشواریاں پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی غیر خفیہ معلومات امریکی ٹیکس دہندگان کو فراہم نہیں کی جا رہی. ادھر پینٹاگون نے نگراں ادارے کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ امریکی قیادت میں افغانستان میں سرگرم نیٹو کے مشن کا ہے. افغانستان سے اطلاعات ہے کہ طالبان نے 2014 میں بین الاقوامی فورسز کے انخلا کے بعد سے اب تک اس سے زیادہ بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے جتنا اس وقت تھا.
یورپی کمیشن نے 9 ممبر ممالک کو اگلے ہفتے تک کی مہلت دی ہے کہ وہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے لائحہ عمل پیش کریں ورنہ قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں. ان ممبر ممالک میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہیں. جنوبی یمن میں علیحدگی پسندوں نے شہر عدن میں 2 روز کی شدید لڑائی کے بعد صدارتی محل کو گھیر لیا ہے. یہ محل یمنی حکومت کے حمایتی صدر عبد الرب منصور ہادی کی رہائش گاہ ہے. انہیں اس وقت زبردستی دارالحکومت سنا کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا جب حوثی باغیوں نے شمالی یمن پر 2015 میں قبضہ کیا تھا. اور فرانسیسی خاتون کو پیما، جنہیں موسم سرما میں پاکستان میں پہاڑی سلسلے نانگا پربت سر کرنے کے بعد ریسکیو کر لیا گیا تھا، اب اپنے وطن روانہ ہو گئی ہیں. انہوں نے جاتے ہوئے کیا کہا، سنیے فرحت جاوید کی زبانی.
فرانسیسی کوہ پیما الزبتھ ریوال اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں، جہاں ان کو ہونے والی فراسٹ بائٹس کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ خاصی کمزور اور اپنے ساتھی ٹوماش کی موت پر غمگین تھیں۔ انہوں نے الپائن فیڈریشن کے سیکرٹری قرار حیدری سے ملاقات میں کہا کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں گی اور نانگا پربت کے علاوہ دیگر پہاڑ سر کریں گی۔ انہوں نے پاکستانی فوج، الپائن کلب، ریسکیو کرنے والوں اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ آج صبح اپنے وطن لوٹ گئی ہیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ مائک پامپیو نے کہا ہے کہ چین کی امریکہ اور مغربی ممالک میں اپنا اثر بڑھانے کی خفیہ کوششیں امریکہ کے لیے اتنی ہی تشویشناک ہیں جتنی روس کی تخریب کاری کی کوششیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازیہ گلزار کی زبانی۔
امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپیو نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ چین مسلسل امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور چین کی ایسی کوششوں کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی طرف سے امریکہ کی کمرشل معلومات حاصل کرنے اور سکولوں اور اسپتالوں میں مداخلت کی مسلسل کوششیں صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں بلکہ یورپ اور برطانیہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔
We talk a lot about Russia influence here these days. The Chinese are very active.
ان دنوں ہم روس کے اثر و رسوخ کی تو بہت بات کر رہے ہیں، چینی بھی بہت فعال ہیں اور وہ امریکہ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین مسلسل امریکی معلومات کو چوری کرنے اور امریکہ کے خفیہ اداروں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم یہ سب اپنے سکولوں میں دیکھتے ہیں، اپنے ہسپتالوں میں اور صحت کے نظام میں دیکھتے ہیں، ہم امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی دیکھتے ہیں۔ دوسرے ممالک خصوصاً یورپ اور برطانیہ میں بھی یہی کچھ نظر آ رہا ہے۔
مائک پومپیو نے کہا کہ روس اور چین کی معیشتوں کو دیکھیں، چین کا اثر و رسوخ روس سے کہیں زیادہ ہے جس پر وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔
ہم نے چین کے سائبر حملوں کو پوری دنیا میں دیکھا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے پاس اس معاملے میں بہت اچھی صلاحیت موجود ہے۔ وہ ایک بڑی معیشت ہیں اور ان کے لوگ بہت باصلاحیت ہیں جو ان مسائل پر کام کرتے ہیں۔ ہم ان سے سائبر حملوں کے خطرے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔
اس سے قبل امریکہ نے سی آئی اے کے ایک افسر جیری چنشنگ کو گرفتار کیا تھا جن کے پاس ایسی خفیہ معلومات تھیں جو مبینہ طور پر اس امریکی جاسوسی نیٹورک کے متعلق تھیں جنہیں چین میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ جیری چنشنگ کی گرفتاری سے 2 سال پہلے چین میں امریکہ کے لیے مخبری کرنے والے 20 افراد کو یا تو ہلاک کر دیا گیا تھا یا انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ سی آئی اے کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ چین کی حالیہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس سے قبل سی آئی اے کے سربراہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے روس کے بارے میں امکان کا اظہار کیا کہ وہ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کو ہدف بنائے گا۔ نومبر میں منعقد ہونے والے وسط مدتی انتخابات پر خدشات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
میں نے روس کی سرگرمیوں میں قابل ذکر کمی نہیں دیکھی ہے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ امریکہ میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہاں شفاف اور منصفانہ انتخابات ہوں اور ہم ان کی اس استعداد کو اپنے انتخابات پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔
مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ روس کی مداخلت کو روکنے میں مصروف ہے، اس میں کچھ کام سی آئی اے کا نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کی معلومات کے ذرائع کے مصدقہ ہونے کی تصدیق میں مدد دینا، لیکن خفیہ ایجنسیاں ان تخریبی سرگرمیوں کے پیچھے عناصر کو شناخت کرنے پر کام کر رہی ہیں، جس میں تکنیکی ذرائع سے اس کو کچل دینا اور روس کو روکنے کی کوشش کرنا شامل ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار کہا تھا کہ انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات میں وہ حلف اٹھا کر سوالات کے جوابات دینے پر تیار ہیں۔ تحقیقات کرنے والے اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ آیا صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روس کی ساز باز شامل تھی تاکہ انتخابات پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اس الزام کی صدر ٹرمپ اور روس دونوں تردید کرتے ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے سینئر سینٹر فار گلوبل پالیسی واشنگٹن ڈی سی کے سینئر فیلو کامران بخاری سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ امریکی انٹیلیجنس کے ادارے سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپیو نے کس بنیاد پر کہا ہے کہ امریکہ کے لیے چین روس سے بڑا خطرہ ہے۔
دیکھیں، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ روس جو ہے مجموعی طور پہ اقتصادی لیول پر وہ کمزور ہو رہا ہے اور روس اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر نہیں ہوتا روزمرہ کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے خبروں کی اور جو روزمرہ کی جیو پالیٹکس چل رہی ہے اس میں یہ نظر نہیں آتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ باریک لینس سے دیکھا جائے تو جو لوگ روس کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ روس جو ہے گریجولی کمزور ہو رہا ہے. اس کے برعکس چین جو ہے وہ اس طریقے سے کمزور نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ مطلب کوئی بڑی طاقت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ دنیا میں اس کو بنایا جاتا ہے میڈیا میں بالخصوص. لیکن یہ ہے کہ چین کے پاس جو ہے وہ ابھی بھی سٹینگ پاور بہت زیادہ ہے, وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے, یعنی ٹرمپ انتظامیہ پہ ان کے جو تعلقات روس سے ہیں, تو ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عین ممکن ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہیں مائیک پومپیو انہوں نے یہ بیان دیا ہو. لیکن یہ کہ یہ میں سپیکولیٹ کر رہا ہوں, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
ٹھیک ہے کامران بخاری, لیکن اس پہ ذرا سا غور کریں کہ روس پر بھی انہوں نے اس سال کانگریس کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. پہلے تو یہ الزام ڈیموکریٹس کی طرف سے لگایا گیا تھا, مگر اب یہ خدشہ ریپبلکن پارٹی کی سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی طرف سے آ رہا ہے, تو کیا اب رول بدل رہے ہیں؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے سی آئی اے کا وہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہوتا ہے, وہ نیا صدر آتا ہے تو وہ اپنی جانب سے لگاتا ہے. کہیں بھی چلے جائیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کوئی کریئر انٹیلیجنس آفیسر نہیں ہوتے, وہ سیاسی جو ہے اپوائنٹیز ہوتے ہیں اور ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو باس ہوتا ہے یعنی صدر یا وزیر اعظم کسی بھی ملک کا, وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو اس لیے لگاتا ہے کہ وہ اس ادارے کو مینج کر سکے, یعنی ایک بہت وہ ہائی کوالٹی کے مینیجریل سکلز لے کے آتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مائیک پومپیو کو جو کریئر انٹیلیجنس آفیسرز ہیں, جو ان کے ماتحت لوگ ہیں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ان کو انٹیلیجنس آ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں مائیک پومپیو کا حال ہی میں این پی آر کے اوپر ایک انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ روز جو ہے صدر ٹرمپ کو ایک پریزیڈنشل ڈیلی بریفنگ دیتے ہیں جس کو بی ڈی پی کہا جاتا ہے. تو وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے یہ ان کی جو سسٹم کے تحت ان کے پاس جو انٹیلیجنس آ رہی ہے اس کی روشنی میں انہوں نے دیا ہو. جہاں تک روس کے اوپر تنقید کا ہے کہ جی وہ اب تو کانگریس کے الیکشن جو ہونے والے ہیں مڈ ٹرم نومبر کے اندر, اس میں بھی وہ جو ہے مداخلت کریں گے, تو یہ چیز جو ہے یہ نیچے سے آئی ہوگی جس کو وہ ایکو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہاں دو مختلف ایشوز ہیں.
اچھا ذرا اس پہلو پہ غور کریں کامران بخاری, کہ عموماً انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ سفید کپڑے والے ہوتے ہیں, یعنی نادیدہ یا غیر مرئی انویزیبل سمجھے جاتے ہیں. یہ کیسے سی آئی اے کے سربراہ ہیں جنہیں انٹرویوز دینے کا شوق ہے, ایک آدھ آپ نے مینشن کیا, پھر وہ بی بی سی سے بھی بات کر رہے ہیں, کیا ایسا پہلے کبھی ہوتا آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا.
دیکھیں انپریسیڈنٹڈ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پوری طریقے سے ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ٹریڈیشنلی سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کبھی پریس سے بات نہیں کی ہے اس طریقے سے, مطلب زیادہ تر جو ان کے جو پریڈیسیسرز گزرے ہیں وہ اس طریقے سے پریس سے بات نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ اس پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جو سی آئی اے کے سربراہ ہیں یہ صدر ٹرمپ کے اپوائنٹی ہیں. صدر ٹرمپ بھی ایک جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے غیر روایتی قسم کے جو ہے وہ جو ماڈس آپرانڈی ہے, دیکھیں اب وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ ٹویٹ پہ بہت زور ہے, میڈیا ان کی ٹویٹ کا انتظار کرتا ہے. انہوں نے ایک جو ہے ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ وہ روز صبح ٹویٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے تو میڈیا کہتا ہے جی آج انہوں نے ٹویٹ نہیں کی. تو اگر صدر جو ہے وہ غیر روایتی طور پہ میڈیا کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہے استوار کیے ہوئے ہے, تو وہ ان کے سی آئی اے کے چیف کا ایسا کرنا کوئی بہت بڑی حیرانی کی بات نہیں ہے. کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے جو سابقین ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا.
یہ تھے سینٹر فار گلوبل ڈپلومیسی واشنگٹن ڈی سی کے سینئر فیلو کامران بخاری. سوال یہ ہے کہ چین اس بیان کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بیجنگ میں صحافی سبل داس گپتا سے بات کی. جاننا چاہا کہ اس بیان پر چین کا رد عمل کیا ہے.
ان کا کوئی ریئیکشن اب تک نظر میں نہیں آیا ہے, اور اس کا کارن شاید یہ ہے کہ چین انتظار کر رہی ہے کہ ٹرمپ خود کچھ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے, کہ آج رات کو واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹ آف دا نیشن اسپیچ ہے, پہلی بار وہ دے رہا ہے, اس میں شاید چین کا کوئی ذکر ہو. اگر ایسی ہی بات وہ بھی کرتا ہے تو مسئلہ صحیح میں گرمائے گا اور چین کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا,
ٹھیک ہے,
لیکن اب وہ چین اگنور کر رہا ہے.
کہیں ایسا تو نہیں ہے سبل داس جی کے امریکہ روس اور چین میں کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو نشانہ بناتا ہے تاکہ دونوں کو پنجوں پہ کھڑا رکھے اور اپنا دباؤ بڑھائے؟
پوری 100% سچ ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیے روس کے ساتھ الیکشن اسپائنگ پر جھگڑا ہوا, لیکن روس اور چین بالکل نزدیک میں ہیں ایک دوسرے سے, مطلب چین ان سے تیل اور گیس خریدتا ہے اور بہت نزدیک میں ہیں. اب دونوں کو الگ کرنا چین امریکہ کے ہت میں ہے, اور امریکہ یہی چاہے گی کہ دونوں میں دوستی نہ رہے, تو کچھ نہ کچھ پاور پلے تو کر ہی رہا ہے امریکہ.
ٹھیک ہے. اچھا, سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے چین کو خطرہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ وہ امریکہ کے کمرشل سیکرٹس اور اسکولوں اور اسپتالوں سے معلومات اکٹھا کر رہا ہے. کمرشل سیکرٹس چرانا تو سمجھ میں آتا ہے, مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسکولوں اور اسپتالوں کی معلومات سے چین کو بھلا کیا فائدہ ہوگا.
نہیں, ابھی بگ ڈیٹا کا جہاں تک سوال آتا ہے اور جس طرح سے سرویلنس ہو رہا ہے, اس طرح سے ہر پرکار کا, خاص کر کے پاپولیشن کی جو اسٹڈیز ہیں, اس سے بہت کچھ پتا چلتا ہے. کیونکہ ویک یا کمزور اسپاٹس کسی گورنمنٹ کے یا کسی ملک کا کہاں ہے, یہ جاننے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے. اور اس بات میں تو یہ بات تو درست ہے کہ امریکہ سے بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ قبضہ اور امریکن انٹرنیٹ پہ قبضہ چینی کمپنیوں کا ہے, خاص کر کے علی بابا, ٹینسینٹ, کئی ایک بائیجو, سینا, یہ سارے کے سارے امریکہ میں بڑے بڑے آفیسز, اور جبکہ رشین کمپنیز ایسا کچھ نہیں کر پائی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس معاملے میں چین کافی آگے ہے.
تو مائک پومپیو کس قسم کا خطرہ دیکھ رہے ہیں چین سے کہ جس میں وہ اس کے اثر و رسوخ کی انفلوئنس کی بات کر رہے ہوں, مگر روس سے تخریبی خطرہ یعنی سبورشن کو خطرہ محسوس کرتے ہیں, تو یہ ایکویشن کیا ہے؟
یہ جیسے آپ نے پہلے کہا, یہ بیسیکلی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. یہ روس سے زیادہ خطرہ یا کم خطرہ, یہ انالیسز اس نے کس بیسس پہ کیا ہے یہ تو اس نے نہیں سمجھایا. وہ انٹرنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے یا ایکسٹرنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے؟ لیکن آج روس سے بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی, خاص کر آئی ٹی ٹیکنالوجی چین کے پاس ہے, اور جو ودیشی امریکہ میں سیٹلڈ ہے اس میں سے شاید لارجسٹ نمبر چینیوں کا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس معنی میں اس نے ایکسیکٹ کہا ہو.
اچھا, دیکھیں ایک چیز پہ ذرا سا دھیان دیں, کیا چین کی مغربی ممالک, وسطی ایشیا, مشرق وسطی, افریقہ, فار ایسٹ وغیرہ میں سرمایہ کاری کو امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ سمجھا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو امریکہ چین کے مقابلے کی سرمایہ کاری خود کیوں نہیں کرتا ہے, ایسا انویسٹمنٹ خود کیوں نہیں کرتا؟
اس میں امریکہ کے ساتھ میں تو مجھے نہیں کہنا, لیکن امریکہ سرکار کی اپنی کمپنیوں پر کوئی قبضہ نہیں ہے, وہ اپنی کمپنیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. امریکن کمپنی وہیں جائے گی جہاں اسے فائدہ یا پروفٹ نظر آتا ہے, اور اسی لیے چین میں وہ لوگ بڑے پیمانے میں آئے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ مل رہا ہے. ابھی ابھی خبر یہ مل رہی ہے کہ 2017 میں 2016 سے زیادہ وہ لوگ پروفٹ چین میں کیے ہیں, تو اور امریکہ میں پروفٹ کم ہو رہا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ امریکن کمپنیز پہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے, جبکہ بیجنگ کو چینی کمپنیوں پہ پورا کنٹرول ہے, اور فارچون 500 کا ایک بہت بڑا حصہ, قریب 80 کمپنی چین سے ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو چین سرکار اپنے کمپنیوں کے مادھیم سے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز پر بھی آگے بڑھ سکتی ہے, جبکہ امریکہ کم کر سکتا ہے وہ کام.
تجزیہ کر رہے تھے بیجنگ سے صحافی سبیل داس گپتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارت کا پہلا سال پورا ہونے پر آج منگل کو اسٹیٹ آف دا یونین کے ساتھ اپنا پہلا خطاب کرنے جا رہے ہیں. یہ خطاب ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امیگریشن کے معاملے پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان تنازع کی وجہ سے گزشتہ ہفتے اخراجات کا بل پاس نہ ہو سکا اور امریکی حکومت کو سرکاری کاروبار 3 دن کے لیے بند کرنا پڑا. ویسے صدر ٹرمپ کی مقبولیت ماضی کے سربراہان کے مقابلے میں بھی کم ہوتی جا رہی ہے. واشنگٹن سے ارم عباسی.
امریکہ میں پریزیڈنٹ کا اسٹیٹ آف یونین کا خطاب خاصا اہم سمجھا جاتا ہے. اس کے ذریعے پریزیڈنٹ کانگریس کے مشترکہ اجلاس اور عوام کو اپنی ایک سالہ کارکردگی کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ معلوم تو نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے خطاب میں کن کن ایشوز پر بات کریں گے، مگر دنیا کی نظریں اسپیچ پر لگی ہیں. مسٹر ٹرمپ کن کامیابیوں کا ذکر کر سکتے ہیں اور ان کا ہدف، اس بارے میں واشنگٹن میں مقیم سینئر تجزیہ کار کامران بخاری کہتے ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس تقریر سے اس پرسپشن کو جو کو نیگیٹو رس ملی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ اکانومی پہ کہیں گے، دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بوم ہو رہی ہے، جاب کریٹ ہو رہی ہیں، وہ اس کو سپن دینے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ کہیں گے کہ دیکھیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئیس کو تباہ کروں گا تو آئیس کو میں نے بگا دیا، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کام، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے ارلی وکٹری ملی. تیسرا وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں نارتھ کوریا کا ایشو تھا تو وہ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکیں گے بھائی دیکھیں میں جو ہوں گزشتہ سدور کی جو ہے نا پر میں پاکستان کے اوپر بہت زور دے رہا ہوں کہ جو افغانستان کا مسئلہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یاد رہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو جو کہ تعداد میں زیادہ ہیں اور میڈیا کو اور جو یوزول سسپیکٹس ہیں ان کو نہیں کنونس کرنا، انہوں نے اپنی جو کورٹ ان کے جو کورٹ بیس ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اور یہ باقی سب لوگوں کے لیے تقریر نہیں ہوگی.
لیکن گزشتہ ایک سال میں امریکہ میں نوکری کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ ہائی پر جا رہی ہے، اکانومی میں بہتری آئی ہے، تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کمال نہیں؟ کامران بخاری.
جو ایک پالیسی ترتیب دی جاتی ہے اس کو کئی سالوں کے بعد اس کا پھل کھانے کو ملتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو کوریلیشن کہ جو کچھ اقدامات انہوں نے کیے ہیں یا ان کے آنے سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں کانفیڈنس آیا ہے یا جو وہ گروتھ ریٹ بڑھی ہے یا انمپلائمنٹ کے ریٹس جو ہیں وہ لوئسٹ ہیں ان اے لانگ ٹائم، وہ ساری چیزیں جو ہے پہلے سے ان موشن تھیں. اور صدر ٹرمپ پہلے صدر نہیں ہوں گے کہ جو اس کا کریڈٹ لینا چاہیں گے، یہ تو ایک ریتی رواج ہے کہ جو بھی صدر ہوتا ہے کہتے تھے کہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز یا سیاست میں امیگریشن ایک اہم مسئلہ رہا ہے. مسٹر اوباما کے دور میں قانون سازی کے ذریعے تقریباً 7 لاکھ ایسے امیگرینٹس یا اسٹوڈنٹس کو امریکہ میں قانونی طور پر رہنے کی اجازت ملی جو یہیں پیدا ہوئے، مگر مسٹر ٹرمپ نے اس قانون کو آتے ہی رد کر دیا اور کانگریس سے کہا کہ بہتر قانون مارچ تک لایا جائے. اب ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ ایسے لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو مستقل قانون کے ذریعے امریکہ رہنے کی اجازت دیں، جبکہ ٹرمپ بدلے میں $25 بلین چاہتے ہیں تاکہ الیکشن کیمپین میں کیا ہوا اپنا میکسیکو کے بارڈر پر دیوار بنانے کا وعدہ وہ پورا کر سکے. اسی تنازع کی وجہ سے پچھلے ہفتے ہی حکومتی اخراجات کا بل پاس نہ ہو سکا اور امریکی حکومتی کاروبار 3 دن تک بند رہا. امیگریشن کا مسئلہ آخر ہے کیا؟ سینئر صحافی عارف انصار نے کہا.
صدر ٹرمپ نے اور ریپبلکنز نے امیگریشن کے ایشو کو لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے ممالک سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو انڈاکومینٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا بیک گریٹنگ نہیں ہوتی تو وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، تو اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی امیگرینٹس جو ہیں وہ باہر سے آ کے تو یہاں کے امیرکن جو ہیں لوکل ان کی جابس لے لیتے ہیں، حالانکہ جو ابھی ریسنٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ بات نہیں ہے، بلکہ امیگرینٹ جو ورک فورس ہے وہ کئی سالوں تک بلکہ آئندہ 2-3 دہائیوں تک امریکہ میں امیگرینٹ ورک فورس کا آنا بہت لازمی ہے اگر امریکہ اپنے جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے اس کو ہائی کرنا چاہتا ہے اور اس کو سسٹین کرنا چاہتا ہے.
چند روز پہلے ہی مسٹر ٹرمپ نے اشارہ تو دیا کہ وہ 7 لاکھ کی بجائے لگ بھگ 2 ملین امیگرینٹس کو امریکہ رہنے کی قانونی اجازت دے سکتے ہیں اگر انہیں میکسیکن بارڈر پر دیوار بنانے کے لیے پیسے مل جائے. چند ڈیموکریٹس پہلے ہی اس پالیسی کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور اگر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کسی معاہدے پر نہ پہنچے تو اگلے ماہ 8 فروری کو امریکی حکومت پھر شٹ ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے. کانگریس کے جوائنٹ سیشن کے خطاب کے موقع پر احتجاجاً بعض ڈیموکریٹس نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے جن کا فیوچر ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں خطرے میں پڑ سکتا ہے. ارم عباسی، بی بی سی، واشنگٹن.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک خبر خاصی دلچسپ ہے. ملالہ یوسفزئی کا پیغام سرحدوں سے ماورا، انڈین پنجاب کی دیواروں پر ملالہ کی تصاویر. تفصیل میں نے پڑھی، آپ پڑھیں. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے عارف وقار کو لکھیے گا, وہ ایسی رائے خطوں کے جواب میں شامل کرتے ہیں. پتہ تو معلوم ہے نا, bbcurdu.com. یہ اس وقت آپ جن خبروں کو سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں ان میں ساتویں نمبر کی خبر ہے. پہلے نمبر پر ہے عاصمہ رانی کا قتل, ایک ملزم گرفتار, دوسرے کو سعودی عرب سے پکڑنے کے لیے ریڈ وارنٹس جاری. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 203 رن سے شکست دے دی. اس طرح 3 فروری کو ہونے والے فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. بھارت اور آسٹریلیا دونوں اس سے پہلے 3-3 مرتبہ انڈر 19 ورلڈ کپ جیت چکے ہیں. آج کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں بھارتی انڈر 19 ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں کی مایوس کن فیلڈنگ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے 9 وکٹوں پر 272 رنز بنائے. شبمن گل نے 102 رنز اسکور کیے اور آؤٹ نہیں ہوئے. محمد موسا نے 4 وکٹیں حاصل کی. جواب پاکستانی انڈر 19 ٹیم صرف 69 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی, جو انڈر 19 ورلڈ کپ کی تاریخ میں اس کا سب سے کم اسکور ہے. پورل نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 2020 کے ورلڈ T20 کے میچز آسٹریلیا کے 8 شہروں میں ہوں گے. مردوں کا ٹورنامنٹ 18 اکتوبر سے 20 نومبر تک کھیلا جائے گا. خواتین ٹورنامنٹ فروری اور مارچ میں ہوگا. دونوں ٹورنامنٹس کے فائنل کے لیے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا ہے. ایف اے کپ کے 5ویں راؤنڈ کے ڈراز کے مطابق مینچسٹر سٹی کا مقابلہ ویگن سے ہوگا. گزشتہ سال کی فائنلسٹ چیلسی کی ٹیم ہل سٹی کا سامنا کرے گی. برمنگم اور ہڈرس فیلڈ کے میچ کی فاتح ٹیم مینچسٹر یونائیٹڈ سے کھیلے گی. آج انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل کا مقابلہ سوانسی سے ہو رہا ہے. لیورپول کی ٹیم ہڈرس فیلڈ کے مدے مقابل ہے. پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان ڈیوس کپ ایشیا اوشیانا گروپ 1 کا مقابلہ جمعے اور ہفتے کے روز اسلام آباد میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستان کو اس مقابلے میں اسام الحق کی خدمات بھی حاصل ہیں, جو گزشتہ دنوں آسٹریلین اوپن کا ڈبلز کوارٹر فائنل کھیلے تھے. انگلش کاؤنٹی یارکشائر نے بھارتی بیٹسمین چتیشور پجارا سے معاہدہ کیا ہے. کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت جمعے کے روز روس کے 39 ایتھلیٹس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنائے گی. ان 39 ایتھلیٹس پر ممنوع ادویات کے استعمال کی پاداش میں اولمپکس میں شرکت پر پابندی عائد ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. خبروں کا خلاصہ آیا چاہتا ہے, عبداللہ فاروقی اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں, لیکن اس کے بعد آنے والی رپورٹ کا میں احوال بتا دوں. پاکستان میں ایک تازہ تحقیق کے مطابق 43% والدین مذہبی بنیاد بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں, جبکہ 35% کی وجہ مالی صورتحال ہے. رپورٹ ذرا دیر بعد. اب سیربین کے نصف پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
امریکی سی آئی اے کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین کی امریکہ اور مغربی ممالک میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی خفیہ کوششیں امریکہ کے لیے اتنی ہی پریشان کن ہیں جتنی روس کی تخریب کاری کی کوششیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکے کے باعث کراچی جانے والی بولان ایکسپریس کی 5 بوگیاں ٹریک سے اتر گئی ہیں. دھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. ایک ایرانی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو حکام کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے بغیر اسکارف پہنے عوامی مقام پر نمودار ہوئی تھیں. نرجس حسینی ان کئی خواتین میں شامل ہیں جو وسطی تہران میں کھینچی جانے والی تصاویر میں اسکارف کو چھڑی پر ٹانگے ہوئے نظر آ رہی ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک نئی تحقیق کے مطابق 43% والدین آج بھی مذہبی بنیادوں پر اپنے بچوں کو مدارس میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ مالی صورتحال کی وجہ سے ایسا کرنے والوں کی تعداد 35% بتائی گئی ہے، اور یہ معلومات ایک تحقیق پر مبنی ایک کتاب دی رول آف مدرسہ میں شائع ہوئی ہیں، جس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک خاندان میں بچوں کی تعداد اور اس خاندان کی معاشی صورتحال اہم پہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ان مدارس کا رخ کرتے یا نہیں کرتے ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
پاکستان میں دینی تعلیم دینے والے مدارس کی درست تعداد تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو، لیکن اس کتاب میں دیے گئے ایک اندازے کے مطابق سند جاری کرنے والے باضابطہ مدارس کی تعداد 32,000 سے زائد ہے، جن میں 2 کروڑ سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اس تحقیق کے لیے پاکستان بھر سے 558 ایسے خاندانوں کے ساتھ انٹرویو کیے گئے جن کا کم از کم ایک بچہ مدرسے میں زیر تعلیم ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ عموماً غریب خاندان کے بچے ہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ سروے کے دوران پتا چلا کہ ایسے خاندانوں کی اوسط آمدن محض 23,000 روپے ماہانہ ہے جن کا کم از کم ایک بچہ مدرسے میں زیر تعلیم ہے۔ ملک کے 14 بڑے شہروں میں کیے گئے اس جائزے کے مطابق ان خاندانوں کو اسکول اور مدرسے دونوں تک رسائی حاصل تھی، لیکن ان میں سے 52% نے مدرسے جبکہ 47% نے اسکولوں کو ترجیح دی۔ ان میں سے 43% نے کہا کہ وہ مذہب کی وجہ سے اپنے بچے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، جبکہ 35% اس کی وجہ معاشی صورتحال بتاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مدارس کی آمدن کے 2 بڑے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک اندرون اور دوسرا بیرون ملک سے ملنے والی رقوم ہے۔ ملک کے اندر انہیں رقوم زکوٰۃ، عشر اور خمس جیسے ذرائع سے ملتی ہیں، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی انہی طریقوں سے رقوم مدارس کو بھیجتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بیرون ملک سے ملنے والی رقوم اندرون ملک سے کم ہوتی ہیں۔ کئی اسلامی ممالک یہ رقوم براہ راست مدارس کو بھی ارسال کرتے ہیں۔ زیادہ تر مدارس کے مالی امور نہ تو مناسب دستاویزی شکل میں ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی کبھی آڈٹ ہوا ہے۔ تاہم جامعہ بنوریا کے محتم مفتی محمد نعیم کہتے ہیں کہ ان کے 5,000 طلبہ پر مشتمل اس مدرسے کو ایک پیسہ بھی بیرون ملک سے نہیں ملا۔
30 سال سے میں ادارہ چلا رہا ہوں، مجھے حرام ہے کہ کسی اسلامی ملک نے 1 روپے بھی کبھی دیا، اور اگر حکومت کہتی ہے دیا ہے تو ثابت کریں، حکومت کا کام ہے نا، ان کی ایجنسیاں ان کے پاس ہیں، وہ ثابت کریں کہ بھئی انہوں نے دیا ہے، 1 پیسہ نہیں آتا، خالص یہ پروپیگنڈا ہے۔ باہر کی جتنی مدد ہے وہ تو حکومت کھا جاتی ہے، وہ کیا مدارس کو دے گی؟ اس لیے بالکل سراسر جھوٹ ہے، اور میں علل اعلان میڈیا پر چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ ثابت کر دیں کہ باہر سے فنڈنگ آتی ہے تو ہم اس کو قبول کرنے اور مجرم بننے کو تیار۔ کہ جب اتنا بڑا ادارہ ہے اس کو 1 روپے نہیں آتا، اور ادارے کو غریب چھوٹے موٹوں کو کون دیتا ہوگا۔
تحقیق میں مدارس کو ملنے والی فنڈنگ کو شفاف بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ مدارس کے ساتھ اعتماد سازی کے لیے ان کے ساتھ تعاون اور ان کی مالی معاونت کرے۔ خیبر پختونخوا میں تاہم وہاں کی صوبائی حکومت کی جانب سے اس جانب کوشش کرنے پر سول سوسائٹی کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے۔ مفتی نعیم کہتے ہیں کہ خود حکومت مدارس کو مرکزی دھارے میں لانے کی خواہاں نہیں۔
مدارس محب وطن ہیں، کسی مدارس سے کبھی یہ تحریک نہیں چلی جو ملک کو توڑنے کے خلاف ہو، قومیت کے خلاف ہو، کہ یہ مہاجر ہے، یہ اردو ہے۔ اس ادارے کے اندر ہر قوم کے طبقے، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ خالص پروپیگنڈا ہے جنجو کا گو، کہ آپ نے جب وعدہ کیا تو آپ آؤ تو صحیح ادارہ دیکھنے کے لیے۔ آپ جاتے ہو فوجی اسکولوں کے اندر، آپ جاتے ہو یونیورسٹیوں میں، اور آپ کبھی یہاں نہیں آتے ہیں۔ یہ ایک میڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ بیوروکریٹ کا، ارباب حکومت کا، واقعی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
پاکستان میں شدت پسندی سے نمٹنے میں مدارس کا کردار اہم سمجھا جا رہا ہے، تاہم حکومت کی کوششیں سست روی کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
ہارون رشید کی اس رپورٹ کے بعد آئیے اس پر غور کریں کہ پاکستانی مدارس کیا قابو سے باہر ہیں، انہیں ایک نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ اس پر میں نے صوبیہ رضا سے بات کی جو مدرسوں کے امور پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ان سے میرا سوال تھا کہ مذہبی تعلیم دینے والے مدارس سے کیا خطرہ ہے جو اس پر فوکس ہے اور وہی توجہ کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے۔
نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، سوچ بدلنے کی بات ہے صرف.
اچھا، تو کیا معاشرے میں شدت پسند نظریات یا تکفیریت مدرسوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے یا اس کے کچھ اور بھی اسباب ہیں آپ کے نظر؟
دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ یہ لوگ اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو کیا باقی جگہوں پہ نہیں ہوتا؟ تو آپ ایک چیز کو لے کے کیوں بیٹھ جائیں؟
تو مدرسوں کو صوبیہ رضا صاحبہ مین اسٹریم تعلیمی نظام میں لانے کی راہ میں اصل میں رکاوٹ ہے کیا؟
رکاوٹ میرا خیال میں مدرسے کو، اگر ہم جیسے باقی ہمارے اسکول اسٹینڈرڈائزیشن ہو جائے، ہمارے مدرسوں کی باقاعدہ اس کے کریکولمس ہوں، فوکس چیزیں ہوں، تو میرا نہیں خیال میں کہ ہمارے مدرسے کسی سے پیچھے رہ جائیں گے.
تو یہ سویڈن کے محققین کی اس کتاب میں بچوں کو مدرسے بھیجنے کی بڑی وجہ ان بچوں کے خاندانوں کو مذہبی ہونا بتایا گیا ہے ان کا. آپ کی اپنی تحقیق سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟
ایسا ہے کہ ہمارے، کیونکہ یہ تو ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ، جیسے ہمارے کے پی کے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ بہت مذہبی ہیں، تو وہ مذہب کو لے کے بچوں کو ڈالتے ہیں. لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہے اور وہ لوگوں کو ایزی لگتا ہے کہ مدرسے میں ڈال دیا، بچے کو پڑھایا بھی گیا، اس کو کپڑے بھی دیے گئے، کھانا بھی دیا گیا، اسٹائپنڈ بھی دیا گیا. تو پاورٹی بھی ایک فیکٹر ہے اور ریلیجن بھی ایک فیکٹر ہے.
اچھا صوبیہ رضا صاحبہ، میری مدد کیجیے، ذرا اس پہلو پہ غور کریں کہ پاکستان کے جو عام اسکول ہیں وہاں بھی اسلامیات یا مذہبی علوم کی تعلیم میں اس قسم کا مواد تو ہوتا ہے جو مذہبی تعلیم دینے والے مدارس میں ہوتا ہے، یعنی اسکولس کی تعلیم سے بھی تو شدت پسندی پیدا ہوتی ہے نا. تو پھر سول سوسائٹی صرف مدرسوں کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتی ہے؟
یہ میرا خیال میں جو آپ نے سوال نمبر 2 یا 3 کیا تھا، یہ بالکل وہی سوال دوبارہ ہے جس کا جواب میں آپ کو ویسے ہی دوں گی کہ ایک مدرسے میں اگر کوئی بات ہو گئی یا 2 مدرسوں میں کوئی بات ہو گئی، تو اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ سارے مدرسے ہی ایسے ہیں. اس طرح تو اسکولس میں بھی ہوتا ہے، یو ای ٹی کے بارے میں سن رہے ہیں، انجینئرنگ کالجز کے بارے میں سن رہے ہیں، بڑے بڑے انگلش اسکولس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں پہ وائلنس نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں مدرسوں میں ہو رہا ہے یہ، ویئر از ایسا نہیں ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ برا بھی ہے.
تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں معتدل تعلیم کے حامی، ماڈریٹ ایجوکیشن کے حامی مدرسوں کو سرکاری امداد دینے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟
جی، یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مدرسوں میں اگر دیکھیں نا، کیونکہ آپ دیکھیں بچوں نے وہی، اگر آپ بچوں کو اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں، بچوں کے کپڑے دیکھ لیں، بچوں کا کریکولم دیکھ لیں، بچوں کی چیزیں دیکھ لیں، اگر ان کو آپ اچھا ریپرزینٹ کریں گے، تو جس میں ہماری حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے، تو میرا خیال میں چیزیں اچھی پیش ہوں گی. ویئر ایز آپ اگر باقی اسکولس میں دیکھتے ہیں، بچوں کی پراپر یونیفارم ہے، بچے گیمس کھیل رہے ہیں، بچوں کا پراپر کریکولم ہے جو فالو کیا جا رہا ہے، پی پیریڈ ہے، میوزک پیریڈ ہے، اسلامیات کا پیریڈ ہے، ہر طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. اگر مدرسوں کو بھی اسٹینڈرڈ پہ لے آیا جائے، تو میرا نہیں خیال میں کوئی بھی ان کی طرف انگلی اٹھائے گا.
اچھا، تو صوبیہ رضا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسئلہ اصل میں مدرسے نہیں ہیں بلکہ پورا کا پورا سماجی نظام ہے جس کو بدلنے کی کوشش نہیں ہو رہی؟
بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جس میں ہمیں اپنی گورنمنٹ کی، اپنے پولیٹیشنس کی، اپنے سب جتنے بھی ہماری یہ باڈیز ہیں، ان کے لیے ان کی مدد چاہیے. کیونکہ جب تک ہم یہ بیٹھ کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو چھوڑ کے اکٹھے بیٹھ کے اس بات پہ کام نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی.
اچھا، ایک خیال یہ بھی ہے صوبیہ رضا کہ پاکستان کے زیادہ تر مدرسے بیرونی امداد حاصل کرتے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟
جی، ایسا بھی ہے کہ باہر سے بھی مدد آ رہی ہے، امریکہ سے مدد آتی ہے، سعودی عربیہ سے مدد آتی ہے، لیکن مدد کا اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ مدد کرتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو مدرساز میں فنڈس ڈالتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ کیسے یوز ہو رہی ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن فنڈز آتے ہیں.
تو پاکستان میں جتنی غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، کیا اس میں رہتے ہوئے مدرسوں کو سماجی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، جب تک آپ مدرسوں کو بہتر بنانے کی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بچوں کی تعلیم پہ آپ زیادہ زور نہیں دیں گے, بچوں میں اویئرنیس نہیں لائیں گے, چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بچوں میں اویئرنیس لانے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ماڈرن تعلیم سے بھی آشنا کرنا چاہیے مدرسوں میں. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو دینی تعلیم دی جائے, جو کہ بہت ضروری ہے, لیکن دین اور دنیا دونوں چیزیں رکھی جائیں, ماڈرنائزیشن تھوڑی بہت ہو. ماڈرنائزیشن سے میرا مطلب کوئی ننگا پن نہیں ہے, ماڈرنائزیشن سے مطلب ہے نئی جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے ہمیں ان کے سلیبس میں, ان کے کریکولم میں, تاکہ بچے باقی لوگوں کے برابر ہوں. اور اس کے بعد ان کی جب ان کی جابس کی باری آتی ہے تو ان کو جابس بھی ملیں ویسے ہی جیسے باقی لوگوں کو ملتی ہیں.
جو مجھے آپ نے اپنے جواب میں کلیدی لفظ استعمال کیا ننگا پن, اس سے میرے ذہن میں قدرتی طور پر ایک سوال آیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے صوبیہ رضا کہ مدرسوں میں بچوں اور بچیوں کے جنسی استحصال کے الزامات لگتے ہیں, بعض واقعات سامنے آتے ہیں, تو یہ مدرسے ایسے کبھی کاموں کے لیے بھی تو استعمال ہوتے ہیں نا؟
دیکھیں تو کون سی جگہ نہیں ہوتی. بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ مدرسے ایسے کاموں کے لیے یوز ہو رہے ہیں, لیکن یونیورسٹیز میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں, اسکولس میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں, ایون گھروں میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں. آپ کے ڈرائیورز ہیں, آپ کے کوکس ہیں, کہاں یہ واقعات نہیں ہوتے, وہ الگ بات ہے کہ اگر مدرسے میں, کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی علماء اکرام سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو اگر وہاں پہ مدرسے میں کسی ایک بندے نے کوئی غلطی کر دی اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹھیک کرتا ہے, اس کو روکنا چاہیے, اس کی پراپر سزا ہے, لیکن کسی ایک ادارے کو برائی کے ساتھ منسلک نہیں کر دینا چاہیے.
صورتحال کا تجزیہ کر رہی تھیں ریسرچ اسکالر اسلام آباد سے صوبیہ رضا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک 12 سال کی بچی کو ہلاک کرنے کے الزام میں گرفتار اس کے بھائی کا 4 روز کا ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے, جبکہ کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ میں ایک 13 سال کی لڑکی کو اجتماعی زیادتی کے بعد ہلاک کرنے کے الزام میں بھی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. دوسری جانب غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ شہر کے علاقے کلی اسماعیل میں بچی کو ہلاک کرنے کے شبے میں جن 7 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا, ان میں سے بچی کے بھائی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. اس واقعے کی تفتیش سے منسلک ایک اہلکار نے بتایا کہ بچی کے بھائی کا 4 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا. اہلکار کے مطابق شبے میں گرفتار باقی ملزمان کے ریمانڈ حاصل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ ڈی این اے ٹیسٹ کا رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا. سیول اسپتال کوئٹہ کے پولیس سرجن کے مطابق ایسے شواہد بھی ہیں کہ بچی کو گلا گونٹ کر الگ کرنے سے قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا. غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بھی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے غیر سرکاری تنظیم سار کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مینیجر بیرام لیڈی کا کہنا ہے,
ہم کافی عرصے سے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں بچوں کے مسئلے مسائل پر, جو ہر سال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بچوں پر تشدد کے جو کیسز ہیں تو تشدد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جو 2017 میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت تشویش حد تک جو ہے ان کی جو اضافہ ہوا ہے کیسز میں.
بہرام لیڈی کے مطابق بلوچستان میں سن 2017 میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 300 کیسز رپورٹ ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ سن 2017 میں متعدد بچے ہلاک بھی کیے گئے.
جو اسپیشلی اخباروں کے تھرو سے ہم لوگ وہ کیسز کا کہہ رہے ہیں کہ جو رجسٹرڈ کیسز ہیں تھرو آؤٹ بلوچستان میں, جو 300 کے قریب ایسے کیسز ہیں جن میں بچوں کے اوپر تشدد کی گئے, جن پر جو زیادتی کی گئے, اس کے بعد جو ہے 100 کے قریب ایسی کیسز ہیں جو تشدد کرنے کے بعد ان کو جو ہے مارا گیا ہے, ان کو جو ہے ان کی قتل کیا گیا ہے.
ادھر مستونگ کے علاقے کانک میں بھی ایک 13 سالہ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کے بعد الگ کرنے کا کیس سامنے آیا ہے. مستونگ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ 13 سالہ لڑکی کو گزشتہ ماہ اجتماعی زیادتی کے بعد الگ کیا گیا تھا. اہلکار کے مطابق اس سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. اہلکار نے بتایا کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں
हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुछ, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे BBC उर्दू सर्विस से रब्ता कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हो या सहरा पार, शहर में हो या देहात में, गुड़गांव में हो या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राबता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने रुकन पार्लियामान की नाअहली से मुतल्लिक आईन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के लिए अवामी नोटिस जारी किया है। कहा है कि कोई भी मुतासरा शख्स इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। आईन की मस्कुरा आर्टिकल के तहत रुकन पार्लियामान की होने वाली नाअहली उम्र भर के लिए है, क्योंकि आईन के इस आर्टिकल के तहत नाअहली की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई है। इसलिए यही तसव्वुर किया जाता है कि इस कानून के तहत होने वाली नाअहली उम्र भर के लिए होती है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आईन के इस आर्टिकल की तशरीह से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट से नाअहल होने वालों की 2 अकसाम हैं, एक वो जो किसी कानून के तहत नाअहल होते हैं, जबकि दूसरे वो जो आईन के तहत नाअहल करार दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई सुकम मौजूद है तो उसको दूर करना भी अदालत का काम है। दरख्वास्त गुजार समी बलोच के वकील बाबर अवान ने कहा कि नज़रिया पाकिस्तान का आईन में 2 जगहों पर जिक्र है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ आईन के तहत नाअहल होगा। बाबर अवान का कहना था कि वो शख्स भी नाअहल तसव्वुर किया जाए जो विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों को अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनाने और उसकी आज़ादी की बात करता है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वाज़े तौर पर बताया जाए कि क्या आइन के इस आर्टिकल के तहत नाअहली एक मुद्दत के लिए होगी या ता हयात, क्योंकि अगर नाअहली ता हयात होगी तो सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सवाल नाअहली की मुद्दत का है, और अगर ये नाअहली ता हयात नहीं हो तो इलेक्शन लड़ना नाअहल शख्स का भी हक है। बेंच में मौजूद जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुखालफ उम्मीदवार के किरदार के तयन का इख्तियार इब्तदाई तौर पर रिटर्निंग अफसर को हासिल है। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसर किरदार का तयन कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास इस बात के तयन के लिए अदालती फैसला या मवाद मौजूद होना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आईन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तमाम अफराद को दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा, जबकि उनमें से कोई भी अदालत में आया तो उसे फ्रीक बनाया जाएगा। ताहम अगर नवाज शरीफ या मुतासरीन में से कोई भी ना आया तो एक तरफा फैसला दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफा फैसला भी मेरिट की बुनियाद पर होगा। चीफ जस्टिस ने सीनियर वकील मुनीर मलिक से इस्तफसार किया कि क्या आप अदालती मुआवन बन सकते हैं, जिस पर मुनीर मलिक ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि सर आपका हुक्म सर आंखों पर। बाद अजां अदालत ने मुनीर मलिक और अली जफर एडवोकेट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया, जबकि आर्टिकल 62(1)(f) से मुतासर होने वाले दीगर अफराद को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और हिज़्बे मुखालिफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को भी आईन के इसी आर्टिकल के तहत नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों की समात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी नोटिस जारी किए थे, ताहम नवाज शरीफ की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि जहांगीर तरीन कमराए अदालत में मौजूद थे। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबह खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िले कोहाट में हुकाम के बकौल मेडिकल कॉलेज की तालिबा के कत्ल में मुबैन तौर पर मुलव्वस नामजद मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सऊदी अरब फरार होने वाले मरकजी मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी कर दिया गया है। तहसील के साथ पेशावर से रिफतुल्ला औरगज़ई।
कोहाट की ज़िली पुलिस सरबराह आबास मजीद मरवत ने BBC को बताया कि अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में MBBS थर्ड ईयर की तालबा आसमा रानी के कत्ल में नामजद मुलजिम सादिक अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब फरार होने वाले कत्ल के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए उनका रेड वारंट जारी कर दिया गया है। उनके मुताबिक मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। गुज़िश्ता रात गिरफ्तार होने वाले मुलजिम सादिक अफरीदी मरकजी मुलजिम मुजाहिद अफरीदी के भाई हैं। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले मुलजिम ने मुबैना कातिल مجاہد افریدی کی معاونت کی تھی۔ ایوب میڈیکل کالج کی نوجوان طالبہ آسما رانی کو اتوار کو کوہاٹ کے علاقے میاں خیل میں اس وقت گولیاں مار کر قتل کیا گیا جب وہ گھر سے کہیں جا رہی تھیں۔ مقتولہ کے بھائی عرفان کی طرف سے درج کردہ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قاتل ان کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ملزم پہلے سے شادی شدہ تھا جس کے باعث رشتہ دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم واقعی کے فوری بعد بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے سعودی عرب فرار ہو گیا۔ مقتولہ نے موت سے قبل ایک ویڈیو بیان دیا تھا جس میں ملزم مجاہد افریدی کا نام لے کر اسے قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی جاری کیا گیا ہے۔ دریاسنا مقتولہ کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کا قاتل حکمران جماعت تحریک انصاف کے ضلعی صدر کا بھتیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاتل واقعے کے بعد کیسے ملک سے فرار ہوا اور پولیس اس دوران کہاں تھی۔ ادھر ملزم کے چچا اور تحریک انصاف کوہاٹ کے صدر آفتاب عالم نے کہا ہے کہ قاتل کی گرفتاری کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے ان اطلاعات کی سختی سے تردید کی کہ قاتل کو بچانے کے لیے سیاسی اثر رسوخ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران لڑکیوں کے خلاف تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ بیشتر واقعات میں ملزمان فرار ہو چکے ہیں، جس سے پولیس کی کارکردگی پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تقریباً دو ہفتے قبل مردان میں 4 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی اعلیٰ سطح پر نوٹس بھی لیا گیا، لیکن ملزم تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے سرکاری اور نجی اداروں میں داخلے کے لیے ڈرگ ٹیسٹ کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کی شکایت کی روشنی میں کیا گیا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سکندر مہندرو، صوبائی وزیر تعلیم جام مہتاب ڈہر، سیکرٹری تعلیم اقبال دورانی اور سیکرٹری صحت فضل اللہ بیچور پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ہائر اور سیکنڈری سطح پر طلباء کے ڈرگ ٹیسٹنگ کے حوالے سے قانون تیار کرے گی۔ اس مجوزہ قانون کے تحت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ کے لیے ہر طالب علم کے لیے ٹیسٹ کوالیفائی کرنا لازمی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ملک کی چند بڑی یونیورسٹیوں سے یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ وہاں پر کچھ طلباء منشیات استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فکر مند ہیں۔ کمیٹی کے رکن سیکرٹری تعلیم اقبال دورانی نے بی بی سی کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایک سروے ہوا تھا جس میں دیکھا گیا کہ منشیات کے استعمال کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔
گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب کیوں نہ ہم، یہ ڈیٹرنس تو ہوگا نا، جب ہم ایک دفعہ پتا کر لیں گے کہ اس طرح کی کوئی کام ہو رہی ہے تو بچوں کو، پھر والدین کو بتائیں۔ انیشیل سٹیج پہ اگر آپ نے ایک اچھا سٹیپ لے لیا تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
محکمہ ایکسائز اور نارکوٹکس کے ایک سینئر افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ باضابطہ شکایت تو نہیں آئی، لیکن جو معلومات ہے کہ ڈیفینس، کلفٹن یا جو دوسرے پوش علاقے ہیں وہاں کے تعلیم اداروں میں منشیات کے استعمال کی شکایت ہیں۔ اس سے پہلے بھی حکومت نے نوٹس لیا تھا کہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے، لیکن اب یہ نئی پالیسی سامنے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی آبادی حالیہ مردم شماری کے مطابق 18 کروڑ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے تحت یہاں 16,000 سے زائد نجی تعلیمی ادارے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے رہنما شرف الزماں کا کہنا ہے کہ 90% تعلیمی ادارے متوسط طبقے کے علاقوں میں ہیں جہاں یہ شکایت نہیں۔
وہ 10% ہوتے ہیں، وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جو پوش ایریاز میں شہر کے چل رہے ہوتے ہیں، جن کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ امیروں کے چوسلے ہیں، یہ غریبوں کے نہیں ہیں۔ غریب کو تو کھانے کو نہیں مل رہا ہے تو بیچارہ نشہ کیا کرے گا۔ وہ امیروں کے بچے وہ نشہ کر رہے ہیں، ان کے ذرائع ہیں، ان کے ذرائع سے ان کو چیزیں مل رہی ہے۔ اب اس میں بعض امیروں کے بچے اتنے پاورفل ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی عام آدمی روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ اساتذہ ڈرتے ہیں بچوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے، اساتذہ بچوں کو تنبیہ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس لیے کہ پھر ان کو اوپر چارج کر لیا جاتا ہے۔
پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے رہنما شرف الزماں کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے، لیکن اس پر عمل درآمد اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو سہولت کار ہیں ان کو بھی گرفت میں لانے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک سینئر سرکاری افسر نے پوچھا ہے کہ کیا ہندوستانی مسلمان پاکستانی ہیں، کہ جو قوم پرست تنظیموں کے کارکن ان کے محلوں میں جا کر پاکستان مخالف نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ سوال قاس گنج میں مذہبی تشدد کے بعد بریلی کے ضلع مجسٹریٹ نے کیا ہے، اور ان کے اس بیان کے بعد انہیں سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
بریلی کے ضلع مجسٹریٹ راگویندر وکرم سنگھ سابق فوجی افسر ہیں۔ انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ عجب رواج بن گیا ہے، مسلم محلوں میں زبردستی جلوس لے جاؤ اور پاکستان مردہ باد کے نعرے لگاؤ، کیوں بھائی، وہ پاکستانی ہیں کیا؟ راگویندر سنگھ نے یہ بات ریاست کے قاسگنج شہر میں مذہبی تشدد کے پس منظر میں کہی ہے۔ قاسگنج میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندو قوم پرست قومی پرچم لے کر ایک موٹر سائیکل ریلی نکال رہے تھے۔ مسلمانوں کے ایک محلے سے گزرتے وقت ان کی مقامی لوگوں سے لڑائی ہوئی، جس میں ایک ہندو نوجوان ہلاک ہو گیا اور دونوں طرف سے کئی دیگر لوگ زخمی ہوئے۔ ضلع مجسٹریٹ نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قوم پرستی کے نام پر جو ہو رہا ہے اس سے انہیں بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک اور پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ چین کے خلاف کوئی نعرے بلند کیوں نہیں کرتا، حالانکہ وہ تو زیادہ بڑا دشمن ہے، ترنگا لے کر چین مردہ باد کیوں نہیں؟ کسی حاضر سروس افسر کے لیے اس طرح کی بات کہنا کافی غیر معمولی ہے، کیونکہ اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے اور ان کے بیان کو ڈسپلن شکنی کے زمرے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد انہوں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور ایک نئی پوسٹ میں کہا کہ پاکستان دشمن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، ہمارا ڈی این اے ایک ہے۔ اپنے پہلے بیان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد ایک مثبت بحث شروع کرنا تھا، لیکن اس بحث نے ایک منفی سمت اختیار کر لی۔ اسی پس منظر میں بی جے پی کے رکن پارلیمان ونے کاٹیار نے کہا کہ جس محلے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پاکستان پرست لوگ رہتے ہیں۔
قاسگنج کے اندر جلدی تناؤ کوئی ہوتا نہیں ہے، ہندو مسلم سب پیار سے رہتے ہیں، لیکن وہاں پاکستان پرست لوگ آ گئے ہیں اور جو راشٹری دھوج کو شکار نہیں کر رہے ہیں، پاکستان جھنڈے کو ہی شکار کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ سختی ہونی چاہیے۔
اتوار کو ریٹائرڈ سینئر سرکاری افسران نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک کھلا خط لکھ کر کہا تھا کہ ملک میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس خط پر دستخط کرنے والوں میں سابق سیکرٹری صحت کیشو دیسی راجو، سابق سیکرٹری اطلاعات و نشریات بھاسکر گھوش اور سابق چیف انفارمیشن کمشنر وجاہت حبیب اللہ سمیت 67 سابق بیوروکریٹ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی سے پہلے سے زہر آلود ماحول اور خراب ہوگا اور مسلمانوں میں ناراضگی بڑھے گی۔ اس خط میں انہوں نے گزشتہ برس ملک کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے قتل کے ان 5 واقعات کا بھی ذکر کیا ہے جن میں مسلمان مارے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو مسائل اٹھائے ہیں ان پر وہ وزیر اعظم سے فوراً وضاحت چاہتے ہیں اور یہ کہ تشدد کے ان واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف فوراً کارروائی کی جانی چاہیے۔ انڈیا میں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے عام تاثر یہ ہے کہ عدم رواداری بڑھی ہے اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس بھی۔ ملک میں گائے کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں کے خلاف تشدد کے متعدد واقعات کے بعد سپریم کورٹ نے ریاستوں کو حکم دیا تھا کہ گو رکشکوں یا گائے کے خود ساختہ محافظوں کی سرگرمیوں کو قابو کریں، اور اسی کیس میں پیر کو عدالت نے اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان کی حکومتوں کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ گو رکشکوں کی سرگرمیوں کے خلاف وزیر اعظم بھی کئی مرتبہ سخت زبان کا استعمال کر چکے ہیں، لیکن حالات میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور سہیل حلیم کی اسی رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عمبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے اسٹوڈیو مینیجر ڈومینک ڈلاگی۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، سہربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
امریکی سی آئی اے کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین کی امریکہ اور مغربی ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی خفیہ کوششیں امریکہ کے لیے روس جتنی ہی پریشان کن ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکے کے باعث کراچی جانے والی بولان ایکسپریس کی 5 بوگیاں ٹریک سے اتر گئی ہیں۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ ایک ایرانی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ رہا بھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے حکام کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے بغیر اسکارف پہنے عوامی مقام پر وہ نمودار ہوئی تھیں۔ نرجس حسینی ان کئی خواتین میں شامل ہیں جو وسطی تہران میں کھینچی جانے والی تصاویر میں اسکارف کو چھڑی پر ٹانگے ہوئے نظر آئیں۔ یہ خبریں بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔